أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، میں سب سے پہلے آپ تمام خواتین و حضرات، مومنین و مؤمنات کی خدمت میں اعیاد شعبانیہ کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی اور آپ سب کی جانب سے ان آیات کے حقیقی وارث اور اب آنے والے ایام میں جس کی ولادت، جس عظیم ہستی کی ولادت متوقع ہوئی ہے، ایام ان کی ولادت کے آ رہے ہیں، یعنی امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی ولادت کی انہی کو اور ان کے تمام اجداد طاہرین کو تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت 15 شعبان المعظم کو صبح فجر کے وقت پیش ہے. ان ایام میں 3 روزہ اس دروس کے سلسلے کا جو انعقاد کیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کچھ مطالب امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے حوالے سے خدمت میں پیش کر سکوں. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے حوالے سے بالخصوص جو ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا، وہ علائم اور شرائط ظہور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا. جس زمانے میں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں، اس زمانے کا اہم ترین موضوع ہی یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ علائم ظہور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کون سی علامتیں ہیں کہ جو وقوع پذیر ہو گئی ہیں، اور کون سی علائم باقی ہیں. لیکن علامتوں سے زیادہ ضروری اور اہم بحث شرائط ظہور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے. دیکھیے، امام کے ظہور کے حوالے سے جب ہم بحث کرتے ہیں تو جو سب سے زیادہ اہم بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ امام غیبت میں گئے کیوں، یعنی فلسفہ غیبت کیا ہے، علت غیبت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حجت کبریٰ کو، کہ جس کو قرآن نے بقیت اللہ کے نام سے یاد کیا، اس اللہ کی حجت کو نہ صرف پردہ غیبت میں جانا پڑا، بلکہ پھر یہ غیبت کا سلسلہ اتنا طولانی ہوا ہے کہ آج تقریباً امام کو پردہ غیبت میں گئے ہوئے 1200 سال تک کا عرصہ ہو چکا ہے. 1200 سال کی مدت اگر ہم تصور بھی کرنا چاہیں، عزیزان من، ایک اتنی طولانی مدت ہے کہ جو اب کم از کم ہمارے دور کے مومنین کے لیے اور شیعوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کر ان کی زندگی میں رہنا چاہیے کہ 1200 سال تک کسی کا امام پردہ غیبت میں رہے اور وہ امت 1200 سال کے بعد بھی متوجہ نہ ہو رہی ہو اس بات کی طرف کہ امام کی غیبت کی وجوہات، اور خصوصاً طولانی ہونے کی جو وجوہات ہیں، وہ کیا ہیں. دیکھیے، میں چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. مقدمتاً کچھ باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میں نے گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا، یہ سورہ مبارک ہے، قصص کی 5ویں آیت ہے. اور اس آیت کے بارے میں مفسرین متفق علیہ طور پر تقریباً، یعنی ہمیں علماء اہل سنت میں سے بھی بعض مفسرین مل جاتے ہیں کہ جو جب روائی بحث میں آ کر بحث کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَنُورِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ ہم منت گزاری کریں گے، احسان کریں گے اپنا، کس کے اوپر؟ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں کے اوپر احسان کریں گے، ان لوگوں کے اوپر اپنی منت کو ڈالیں گے کہ جو لوگ زمین میں ضعیف کر دیے گئے ہیں۔ یہ منت ہم کس طریقے سے کریں گے؟ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّا، اور ہم قرار دیں گے ان کو امام، وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم وارث قرار دیں گے زمین میں۔ دیکھیے بحث بہت طولانی ہے کہ امامت سے یہاں پر کیا مراد ہے، وراثت سے کیا مراد ہے، ارادہ خداوندی سے کیا مراد ہے، ارادہ پروردگار کا متحقق کیسے ہوتا ہے، بعض ارادے اللہ کے حتمی ارادے ہیں ان میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، بعض ارادوں کا تعلق انسان کے افعال اور اعمال سے ہے، یہ ایک مفصل بحث ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ان میں سے یہ کہ یہ جو ارادہ ہے اس کے اوپر علماء نے بحث کی ہے کہ یہ ارادہ ان ارادوں میں سے ہے جو کہ حتماً وقوع ہوگا۔ کیوں حتماً وقوع ہوگا؟ اس کی حتمیت کیوں ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو کہ زمین پر ضعیف کر دیے گئے ہیں ان کو امام قرار دے گا اور ان کو وارث قرار دے گا؟ اس حوالے سے بحث، چونکہ روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ مربوط ہے امام زمانہ یا امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور امام کا ظہور ایک مقدمہ ہے قیامت کا، یعنی امام کے ظہور اور زمین کے اوپر آپ کی امامت اور حکومت الہیہ، حکومت عادل قائم ہوئے بغیر جو ہے وہ قیامت نے برپا نہیں ہونا، یہ ایک مسئلہ یعنی متفق علیہ ہے۔ اہل سنت جو علماء ہیں ان کی روایات میں بھی صریح طور پر یہ بات موجود ہے، اور شیعہ جو حضرات ہیں ان کے ہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اور دونوں طرف جو ہے وہ صحیح سند حدیث ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ امام کے ظہور اور زمین پر اس حکومت کے بنے بغیر قیامت برپا نہیں ہونے۔ پس جتنا ایمان ہمارا قیامت کے اوپر ہے اتنا ہی ایمان ہمارا امام کے ظہور کے اوپر ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا جو ظہور شریف ہے وہ مقدمہ ہے قیامت کا، اور قیامت آپ کے ظہور کے بغیر اور اس حکومت الہی کہ جس حکومت الہی کی جو سب سے زیادہ روشن اور واضح علامت بیان ہوئی ہے، اور جس کو غالباً یعنی اتنی تکرار کے ساتھ بیان کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ تقریباً ایک تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہے بات کہ امام ظہور کریں گے، و یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، کہ آپ زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جیسے آپ کے آنے سے پہلے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب یہ جو امام کی حکومت کی کیفیت ہے، یہ اچھا، اب اس حکومت کی جو یہ کیفیت ہے خاص طور پر کہ زمین کو اس طریقے سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اس کے بارے میں آج تک متفق علیہ طور پر تمام مسلمانوں کا بال اتفاق یہ رائے ہے کہ ایسی حکومت ابھی تک قائم نہیں ہوئی، لیکن اب اس حکومت نے قائم ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس مقام پر فرماتا ہے ونورید، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، بس جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے تو یہ حتماً ہوگا۔ بس ہمارے پاس دو دلیلیں موجود ہو گئیں اس بات کی کہ اس ارادے نے متحقق ہونا ہے، ایک قرآن سے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو امام بنائیں گے اور وارث بنائیں گے جو زمین میں کمزور کر دیے گئے، تو ان لوگوں کی حکومت بننی ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اور آج پوری دنیا میں آپ اٹھا کر کسی بھی مفسر سے پوچھیں گے کہ یہ جو آیت ہے اس کی تطبیق کہاں ہے، یہ ارادہ الہی کہاں متحقق ہوا، تو آپ کو ہر تقریباً وہ مفسر ابھی کہتا ہوا یہی ملے گا کہ اس سے مراد جو ہے وہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور یہ ارادہ الہی وہ ہے جس نے متحقق ہونا ہے، یہ ہوا نہیں ہے۔ بس قرآن کی روح سے یہ ارادہ متحقق ہونا اور یہ حکومت بننی ہے، وہاں روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ امام کی حکومت کے بغیر قیامت نہیں آئے گی، پس جتنا ہمارا ایمان قیامت کے اوپر ہے اتنا ہی ایمان امام کی حکومت پر ہونا ہے، پس یہ حکومت بننی ہے۔ اگر ہمیں قرآن اور روایات سے اس کے حتمی ہونا سمجھ میں آ گیا کہ یہ حکومت ضرور بننی ہے اور امام نے آ کر ایسی حکومت ضرور بنانی ہے، تو اب اس مسئلے سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ حکومت 1200 سال کا عرصہ کیوں لیا، ابھی تک کیوں نہیں بنی، اور آئندہ کتنا آگے جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ چند ایک مطالب ہیں کہ جو میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں. آیت سے متعلق ایک خاص بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے موضوع سے مربوط بھی ہے اور مجھے اس کی مقدمتاً ضرورت بھی ہے، وہ قرآن میں اس مقام پر استعمال کیا جانے والا لفظ استضعاف، علی الذین استضعفوا فی الارض، وہ لوگ کے جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے ہیں. استضعاف اور ضعف میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ضعف کسی بھی چیز کے وجود کے اندر پائے جانے والی کمزوری کو ضعف کہتے ہیں. مثلا کوئی چیز جو ہے وہ طبیعتاً اپنی وجود کے اندر کمزور ہو تو اس چیز کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن ایک چیز بائی نیچر فطرتاً ضعیف نہ ہو یا اس کا وجود ضعیف نہ ہو لیکن جو بیرونی عوامل ہیں وہ عوامل آ کر اس کو ضعیف کر دے، اسے کہتے ہیں استضعاف. دیکھیے اس کی ایک مثال آج کل جو مسائل چل رہے ہیں ان کی حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور چند ایک چونکہ بار بار آ ہی رہا ہے تو کچھ باتیں اس کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کہ بہترین اگزامپل جو ہے اس کی وہ یہ جو آج کل وبا چل رہی ہے کرونا، اس کے حوالے سے ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بیماری ان لوگوں کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے کہ جن کا امیون سسٹم قوی نہیں ہے. دیکھیں اب اسی بات کو میں موضوع بنا کے ضعف اور استضعاف کے درمیان میں آپ کو فرق سمجھانا چاہتا ہوں. ضعف یہ ہے کہ فرض کریں کہ کوئی بندہ، آپ تصور کریں کہ جس کا امیون سسٹم بچپن سے یا شروع سے ہی کمزور ہے. اب ایسا انسان کہ جس کا امیون سسٹم شروع سے ہی کمزور ہے، اس کی باڈی ابتدا سے ہی کمزور ہے، ایسا انسان جو ہے وہ کسی بھی قسم کی بیماری، اب چاہے وہ کرونا ہو یا غیر کرونا ہو، کوئی بھی بیماری اس کو لگے گی وہ اس ضعیف انسان کو مریض کر کے اور عین ممکن ہے کہ ہلاکت تک پہنچا دیں. لیکن عام یا صحت مند آدمی آپ تصور کر لیں کہ جس کا امیون سسٹم قوی ہے، جب بیماری اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو یہ امیون سسٹم کیا کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اس کو بیماری سے ہلاکت سے بچا لیتا ہے. بس جس کا امیون سسٹم کمزور ہے وہ بندہ خود کمزور ہے، وہ بندہ جس کا امیون سسٹم کمزور نہیں ہے وہ صحت مند بندہ ہے. اب جس کا امیون سسٹم کمزور نہیں ہے، ہم اس کو کچھ دوائیاں ایسی دیں، ہم اس کو غذا کچھ ایسی دیں، ہم اس کو کچھ انجیکشنز ایسے لگا دیں کہ جو اس کے امیون سسٹم کو کام نہ کرنے دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ بندہ فی نفس ہی یا فی ذات ہی کمزور نہیں تھا، اس کا امیون سسٹم طبیعتاً یا فطرتاً کمزور نہیں تھا، کچھ بیرونی عوامل نے آ کر اس کے امیون سسٹم کو کام نہیں کرنے دیا ہے. اب اگر کوئی چیز آ کر اس کے امیون سسٹم کو بلاک کر دیتی ہے، کام نہیں کرنے دیتی، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب بیماری کی وبا پھیلے گی تو یہ شخص بھی جو ہے وہ بیمار ہو کر ہلاک ہونے کی پوزیشن میں ہے. اب ان دونوں بندوں میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے؟ ایک فی ذاتے ہی خود سے ضعیف ہے، دوسرا ضعیف ہے نہیں، بیرونی عوامل آ کر اس کو ضعیف بنا رہے ہیں. استضعاف دوسری قسم سے تعلق رکھتا ہے. اس استضعاف سے مراد کون لوگ ہیں؟ روایات میں یقیناً بحث موجود ہے، مفسرین کے اندر ایک تفصیلی بحث موجود ہے کہ اس سے مراد آیا مومنین ہیں یا اس سے مراد امام معصوم ہیں. ایک جو امپورٹنٹ بحث اس سلسلے میں بعض علماء اور ہمارے ہاں اصل میں ایک جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں میں ائمہ کے متعلق ایک بیجا تقدس میں گرفتار ہونے کے بعد اپنے عقل اور فکر کو تعطیل کر دیتے ہیں. یہ خطرناک مرحلہ ہے. دیکھیے ائمہ مقدس ہستیاں ہیں، ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے، ان کی عزت ہمارے اوپر واجب ہے، ان کی عزت اور احترام کی حیثیت یہ ہے کہ ہم ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بے ابی انت و امی و اہلی و مالی و اسرتی، ہماری جان مال آبرو سب آپ کے اوپر قربان، ہماری نہ جان کی کوئی حیثیت امام کے سامنے، نہ مال کی، نہ عزت کی، نہ آبرو کی، کسی چیز کی حیثیت نہیں ہے. لیکن امام کی اس عظمت، اس تقدس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم تقدس میں مبتلا ہو کر عقول کی بعض مقامات پر تعطیل کر رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ائمہ ضعیف نہیں ہے فی ذاتہ ہی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کائنات میں پروردگار کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے پوری کائنات کا اختیار ان کے رکھتے ہیں، بے اذن الہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات خلق میں وہ مقام و مرتبہ اختیار کیا ہے کہ پوری کائنات ان کے اختیار میں ہے۔ البتہ بعض ہمارے برادران ایسے ہیں کہ جب ہم یہ جملے کہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم خدا سے خدائی چھین رہے ہیں یا خدا کا درجہ تنزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عزیزان من، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پروردگار کا جو مقام ہے وہ مطلق اختیار ہے، وہ استقلال ہے اختیار میں، وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ ذات ہے جو کہ غنی عن العالمین ہے، وہ ذات ہے کہ تمام تمام اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن اس سبب و اسباب کی دنیا میں، مخلوقات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں، یقیناً یہ ہمارا مقام ضعف ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم پروردگار سے مستقیم رابطے میں نہیں آ سکتے۔ ہمارے لیے سبب و اسباب ضروری ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ خدا اور ہمارے درمیان میں کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی رابطہ باقی رہے۔ اب یہ جو رابطے کا مرحلہ آتا ہے، جس طرح سے پروردگار غنی ہے، اس کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کی ضرورت ہماری نسبت سے ہے، وہ رابطہ بنتے ہیں ہمارے اور پروردگار کے درمیان میں، یعنی کمزوری ہماری جانب سے، پروردگار کی جانب سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے عام انسان کے لیے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ مفسرین سے پوچھے جا کر کہ یہ پروردگار کس کے لیے کہہ رہا ہے، تو وہ بڑے اس تمطراق کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے جیسے انسانوں کے لیے کہا گیا ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ اگر ہمارے جیسے انسانوں کے لیے کہا گیا ہے تو کیا چیز ہے جو ہم نے مسخر کی ہے؟ ہم سے تو ہمارا یہ چھوٹا سا وجود جو ہے یہ مسخر نہیں ہو سکا، نہ ہمارا دل ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے، نہ ہمارے اعضاء ہماری مرضی سے کام کر سکتے، تو ہمارے لیے کیا چیز مسخر ہوئی ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی تک اپنی ذات کو مسخر نہیں کر سکے، کجا برست کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو ہے اسے ہم مسخر کر سکیں گے۔ بس اس آیت کی تطبیق کہاں پر جا کر ہوتی ہے؟ وہاں پر جا کر ہوتی ہے کہ جہاں پر کچھ ایسی ذوات مقدسہ دنیا کے اوپر ظہور کرتی ہیں، دنیا میں نظر آتی ہیں، کہ جو پروردگار کی اطاعت کے ذریعے سے اسی آیت کا تطبیق بنتی ہیں، اطاعت پروردگار کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچتی ہیں کہ کائنات ان کے لیے مسخر ہو جاتی ہے، اور پھر جن کے لیے کائنات مسخر ہو جائے، نہ ان کے لیے چاند کو دو ٹکڑے کرنا کوئی مسئلہ رہتا ہے، نہ سورج کو پلٹانا ان کے لیے کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے۔ دیکھیے یہ مقامات نعرہ حیدری لگانے والے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہیں کہ یہ اختیار رکھنے والی ذوات مقدسہ بھی بعض بیرونی عوامل کی وجہ سے استضعاف کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ تمام تر اختیار رکھنے کے باوجود قرار یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے اپنی ان طاقتوں کو استعمال نہیں کرنا، اپنے ان اختیارات کو استعمال نہیں کرنا۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل امتحان اس چیز میں ہے کہ جو تمام تر طاقت اور قدرت جن کے انگلی کے اشارے کے اوپر کائنات رکی ہوئی ہو، جن کی انگلی کے اشارے سے پوری کائنات درہم بھرم ہو سکتی ہو، وہ صرف اور صرف اس لیے سارے مظالم کو برداشت کرتے ہیں، مصائب کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ قرار یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت سے، اپنے ان اختیارات کے ذریعے سے کچھ کرنا ہے۔ لہذا قرآن واضح طور پر کہتا ہے، اے نبی اگر ہم چاہیں یہ سارے کے سارے لوگ یہ تمہارے عاشق ہو جائیں، لیکن قرار یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہ، دنیا کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں بھیجے گئے انسانوں کا امتحان لیا جائے۔ اب امتحان ہمارا بھی ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے۔ ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا، یعنی پروردگار جو ہمیں آزما رہا ہے وہ یہ آزما رہا ہے کہ میرا نسبت بے حجت الہی کیا کردار ہے، میرا نسبت بے حجت الہی میرے کیا وظائف ہیں اور میں ان کو کیسے انجام دے رہا ہوں۔ بس اگر پہلے مرحلے میں میں اپنے زمانے کے امام کو پہچان جاؤں، اس کی ولایت کو درک کر لوں، یہ ولایت کو درک کرنا، امام کی اس ولایت کو سمجھ لینا، اس ولایت کو حاصل کر لینا اور عرفان کو حاصل کر لینا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کو حاصل کرنے کے بعد، یہ مرحلہ ولایت، یہ مرحلہ امامت حاصل ہو گیا، اب اگر میں امام کو پہچان گیا تو دوسرے مرحلے میں کیا ہے؟ میری ذمہ داری، میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے کو اگر میں درک کرتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں اگر امام کے دور کو درک کرتا، مثلا میں اگر کربلا میں امام حسین کے دور میں ہوتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ امام علی کے دور میں ہوتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ میں جس امام کے زمانے میں ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ ہم نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہماری امام کی نسبت سے کوئی ذمہ داریاں ہیں. ہماری امام کی نسبت سے ذمہ داریاں کہ دیکھیے دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے, نبی کو امت کے ذریعے سے, امت کو نبی کے ذریعے سے. نبی کو امت کے ذریعے سے کیسے آزمایا جاتا ہے کہ تمام تر اختیارات رکھنے کے باوجود بھی وہ اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ یہ میری بات کو سمجھ کر اطاعت اور بندگی اور میری پیروی اور اطاعت کرتے ہوئے اس مرحلے میں داخل ہوں. لہذا جتنے بھی انبیاء ہیں, جتنے بھی ائمہ ہیں, وہ صرف اور صرف مجبور ہیں قانون الہی کے تحت, کہ قانون یہ ہے کہ لوگوں نے کرنا ہے. لہذا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تمام تر اختیارات رکھتے ہوئے, مولا کائنات تمام تر اختیار رکھتے ہوئے, اپنے گھر میں قید کیوں ہیں, کیوں امام کے اوپر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے, کیوں امام اس مشکل دور سے گزر رہے ہیں, اس لیے کہ امام نے, پیغمبر نے جو تبلیغات کی ہیں, اب لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ آ کر اپنے زمانے کے امام کا دفاع کریں, لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے امام کو جو ہے وہ ان کو مقام اور وہ منزلت پہنچائیں, ان کو وہ مقام دیں کہ جو ان کا حق بنتا ہے. کیا میں یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ تو اگر میں یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میری یہ ذمہ داری ادا نہ کرنا کیا کرتا ہے, ان ریٹرن امام کو ضعیف بنا دیتا ہے. ضعیف ہوتا نہیں ہے امام, کوئی ضعف نہیں ہے امام. میں نے پھر کہا کہ اگر امام اشارہ کر دے پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی, لیکن امام اس کام کے لیے آیا نہیں ہے. اگر امام چاہیں اپنے اختیارات سے, اپنے ان جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے, وہ ہمارے قلوب کو بالکل نرم کر سکتے ہیں, کوئی کام نہیں ان کے لیے یہ, لیکن اپنی طاقت سے یا کسی ایکسٹرا آرڈینری ذریعے سے دلوں کو مسخر کرنا یا دلوں کو کم جھکانا یا ان کے اندر نرمی پیدا کرنا امام اس کام کے لیے نہیں آئے. اگر یہ کام ہونے تو میں نے عرض کیا کہ اگر یہ کام ہونے ہوتے نہ کربلا برپا ہوتی, نہ در حضرت زہرا کو جلایا جاتا, اور نہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے مصائب اور یہ سارے مسائل جو ہیں وہ دیکھتے. اب جو مرحلہ ہے پیش آ رہا ہے کہ پیغمبر سارے کے سارے یہ مقامات رکھتے ہوئے, پیغمبر یہ سارے کے سارے اختیارات رکھتے ہوئے بھی منتظر کس بات کے ہیں کہ میری امت کیا جواب دے گی, میری امت کیا رسپانس دے گی. اگر امت رسپانس دے دیتی ہے تو یہی امت پیغمبر کی سربراہی میں بہترین امت بن کر سامنے آتی ہے اور تسخیر کائنات کا مرحلہ حتیٰ اس کے سامنے ہے. لیکن یہی امت اگر پیغمبر کے بعد پیغمبر کی بات نہیں مانتی یا پیغمبر کی تعلیمات کو فراموش کر دیتی ہے, یہی امت پیغمبر کے بعد تفرقے کا شکار ہو جاتی ہے, یہی امت پیغمبر کے بعد جو ہے وہ انحراف کا اگر شکار ہو جاتی ہے, تو پیغمبر کا کوئی قصور نہیں ہے. اسی طرح سے ائمہ کو بھی جو دور ملا ہے, یہ کام ہم نے دیکھیے, جب ہم نے امام کو پہچان لیا, اس کی شناخت کر لی, تو شناخت کرنے کے فوراً بعد, یعنی جیسے ہی میں نے یہ پہچانا کہ میرے اوپر کوئی امام موجود ہے, اس بات کا تصور ہی میرے لیے ذمہ داریوں کو ایجاد کر دیتا ہے. دیکھیے ہم موجودہ دور میں جن نظام ہائے حکومت میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں, وہاں شاید, میں کہہ رہا ہوں شاید, ہماری کوئی ذمہ داریاں نہ بنتی, اور اچھا جب ذمہ داریاں نہیں سمجھی جاتی ہیں تو اس طرح کے واقعے بھی پیش آتے ہیں. یہ جو بیماری کی وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے اور جس کے مسائل اس وقت جن سے ہم درپیش ہیں, میں چند ایک باتیں اس کے حوالے سے عرض کر دوں تاکہ آج ہی کی گفتگو میں یہ مسائل یہاں پر حل ہو جائیں اور آئندہ کی گفتگو میں اس کو چھیڑنا نہ پڑے. ایک تو یہ کہ یہ یاد رکھیے گا کہ دین ہمیں بشدت اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. بس جہاں پر بھی احتیاط ممکن ہے وہاں پر احتیاط پر عمل کرنا عین دین ہے. اب یہ جو وبا پھیل رہی ہے, اس کے حوالے سے دین کا جو پہلا حکم ہمارے اوپر صادر ہوتا ہے یا ہمارے اوپر نافذ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر میرے اور آپ کے لیے اس وبا اور اس ماحول میں احتیاط کرنا ممکن ہے تو ہمیں احتیاط کرنی ضروری ہے. یہ ایک مرحلہ ہوا, یعنی احتیاط ہم نے ضرور کرنی. اب احتیاط میں جو بھی اس وقت ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں یا حکومت جو بھی کہہ رہی ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اوپر دینی اعتبار سے بھی واجب ہو جاتی ہیں. لہذا اگر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تو مجھے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. صفائی ستھرائی, ہاتھوں کو دھونا وغیرہ وغیرہ, یہ جتنے بھی امور ہیں, یہ اس وقت اپنے آپ کو اگر 1% بھی چانس مان لیا جائے, اگر 1% بھی چانس موجود ہو, تو ہمارے پاس شرعی اعتبار سے بھی جو ہے کہ سارے حفاظتی جو اقدامات ہیں ان کو انجام دینا جو ہے وہ ضروری. احتیاط کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ احتیاط کے بعد کا مرحلہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے میں قابلیت نہیں رکھتا کہ میں اس بارے میں آ کر کوئی ریمارکس دوں اس اعتبار سے کہ یہ بیماری کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے. میں کوئی بات وہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ جہاں پر میں یہ کہوں کہ جی میری نظر یہ یا میری تحقیق یہ. تحقیق نہیں ہے, آبزرویشن ہے. جو باتیں میں اب آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ میری سمپل آبزرویشنز ہیں, اور وہ باتیں ہیں کہ جو حکومتی سطح پر بھی, حتیٰ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہی ہیں, ڈاکٹرز اس کو مسلسل کہہ رہے ہیں, پوری دنیا کا میڈیا, تمام دنیا کے ڈاکٹرز جو ایک بات کہہ رہے ہیں وہی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن کچھ کوشچنس کے ساتھ. وہ بات یہ کہ دنیا اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ ایک وبا ہے جو کہ پھیل رہی ہے, اور یہ اتنی ڈیڈلی یعنی نقصان پہنچانے کے اعتبار سے اتنی ہلاکت خیز نہیں ہے. یعنی اس سے زیادہ افراد جو ہے وہ انفلوئنزا سے ہر سال مارے جاتے ہیں. لیکن جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے وہ ہے اس کا پھیلاؤ, یعنی یہ کنٹیجیس ہے, یعنی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے والی بیماری ہے. اور یہ جو لاک ڈاؤن یا یہ جو باقی سارے مسائل پیش آ رہے ہیں اور حکومت مجبور ہو رہی ہے کہ ان سارے سلسلوں کو جاری کرے, اس کا مقصد یہ کہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے. اب جب یہ بات کی جاتی ہے تو پھر کچھ سوال ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں, اور میں بہرحال یہ سوال آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے زائرین جو ایران سے آئے ان کو جس پتھیٹک اور جس نامناسب حالات میں دو ہفتے تک تافتان پہ رکھا گیا. اچھا اس میں بعض لوگ حکومتوں کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جو ہم پچھلے 70-72 سال سے بیہیویئر دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ جیسے ہی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی ہم ان زائرین کو چیک کریں گے اور ان کو کوارنٹائن کریں گے تو ہمیں اسی وقت اقدام کرنے چاہیے تھے, ہم نے اقدامات سرے وقت نہیں کیے. ایک ڈیڑھ دو ہفتے وہاں پر رہنے کے بعد جب زائرین کی چیخیں نکلنا شروع ہوئیں اور سوشل میڈیا پر ایک پورا سلسلہ قائم ہو گیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے حرکت کی اور پھر کچھ آوازیں اٹھائی گئیں, پھر ان کو لے کر لایا گیا, کچھ کو سکھر میں, کچھ کو ملتان میں رکھا گیا. دیکھیے جن حالات میں ان کو رکھا گیا اور جتنی طولانی مدت کے لیے ان کو رکھا گیا, جس طریقے سے ان کو رکھا گیا, میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ اگر یہ بیماری اتنی شدید کانٹیجیس ہے, اتنی شدت کے ساتھ پھیلنے والی ہے, تو شاید ایک بھی زائر اس کی وبا سے اور اس کے آثار سے بچنے والا نہیں ہونا چاہیے. عقل کہتی ہے کہ جب آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ یہ اتنی شدت سے پھیلنے والی ہے کہ آپ جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگانے کی صورتحال پر جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں اور لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں, تو اس صورتحال کے اندر کہ جہاں آپ اتنی شدت کے ساتھ, یعنی لاک ڈاؤن کا مطلب آپ سمجھتے کیا ہے؟ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معیشت شدت کے ساتھ تباہ ہوگی. کاروباری زندگی ابھی دو ہفتے ہمیں ہو گئے ہیں تقریباً, دو ہفتے تک دکانیں بند ہیں, سارے بڑے بڑے ادارے بند ہیں, سارے مارکیٹس بند ہیں, سارا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے, سارے جتنے بھی ایکٹیویٹیز تھیں وہ بند ہو گئی ہیں. کتنی بڑی سطح کے اوپر جو ہے وہ بے روزگاری اور معاشی اعتبار سے, اقتصادی اعتبار سے اکنامک ڈپریشن ہے جو کہ اس وقت ہمارا انتظار کر رہا ہے. یعنی اتنا بڑا رسک لینے کے لیے آپ تیار ہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہو کہ جی اس کا پھیلاؤ بہت تیز ہے. نا دو کوشچن از کہ 6000, تھوڑی تعداد نہیں ہے, 6000 زائرین کو آپ نے جس حالت میں اور جس طریقے سے رکھا ہوا تھا, 6000 کو ہو جانا چاہیے تھا, کتنے لوگوں کو ہوا؟ حکومتی فکر چند سو کی ہے, اور ان سو کے درمیان میں بھی کہ جن کو یہ کہہ کر وہاں پر روکا گیا مزید دو ہفتے, ان کے بارے میں جو ہمیں رپورٹس ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی ایک آدمی بھی, اس کو نہ نزلہ زکام ہوا, نہ کھانسی ہوئی, کوئی بھی اثر کرونا کا ان کے اوپر ظاہر نہیں ہوا, جن کو پازیٹیو کہہ کے روکا گیا تھا. اور ان کے ساتھ جن لوگوں کو روکا گیا ہے ان میں سے نہ کوئی بیمار ہوا, نہ خدا اللہ کا شکر ہے کوئی کسی کی موت کی خبر آئی, نہ کسی کے ساتھ کوئی اور ہوئی, ان کو زبردستی ان جگہوں پہ بند رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان میں یہ وبا پھیل نہیں رہی. تو اگر یہ اتنی کانٹیجیس تھی تو ان کے درمیان پھیلنی چاہیے تھی. لہذا عزیزان من, میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, میں نہیں کہتا تھا کہ آپ ان احتیاطوں کو ترک کریں, ہرگز میں حکومت کے اقدامات کو بھی چیلنج نہیں کر رہا ہوں, لیکن کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں. وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے, میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ کہتی ہے, اور جس میں مقام معظم رہبری اور بزرگ علماء کے بھی کچھ اقوال کو میں نے اسٹڈی کیا ہے, کہ میرے حساب سے اس وقت جو عالمی طاغوت ہے وہ متحرک ہے, اور عالمی طاغوت کا نفوذ اس وقت ہم اس ساری صورتحال سے سمجھ سکتے ہیں. کہ ہمیں یہ سوچنا اور غور کرنا چاہیے کہ یہ کس حد تک نفوذ پیدا کر چکے ہیں, کس طریقے سے حکومتیں ان کے ہاتھ میں ہیں, کس طرح سے دنیا کے معاملات کو انہوں نے اپنے گرپ میں لے لیا ہے, ہمارے عقائد, ہمارے نظریات, ہمارے افکار کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے مٹھی میں لیا ہوا ہے, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت. اور جو مرحلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ جو پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تین مرحلے میں عرض کر دوں آپ کے کہ جو میرے حساب سے اس میں پیش آ رہے ہیں یا جو اختیار کیے گئے ہیں عالمی طاقوت نے. پہلا مرحلہ بایولوجیکل وارفیئر کا ہے, دوسرا سافٹ وار کا ہے, اور تیسرا سائیکولوجیکل وار کا ہے, نفسیاتی جنگ. بایولوجیکل وارفیئر میں میری آبزرویشن یہ کہتی ہے کہ اس وائرس کو بڑے خاص طریقے سے پھیلایا گیا ہے, خاص علاقوں اور خاص جگہوں پر پھیلایا گیا ہے, اور ان سے خاص مقاصد چونکہ مقصود ہیں اس لیے اس کو بڑے خاص طریقے سے خاص جگہوں پر پھیلایا گیا. یعنی یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے اور کوئی قدرتی بیماری ہے, قدرتی وبا نہیں ہے, بلکہ انسانوں کی پھیلائی ہوئی بیماری ہے, اور اس کے پھیلانے کے پیچھے باقاعدہ پلان اور باقاعدہ منظم ایک سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے. اچھا, اب بیماری کو پھیلانے کے بعد, بیماری اتنی خوفناک نہیں ہے لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کا اتنا شدید خوف مچایا گیا ہے, اتنا شدید خوف پھیلایا گیا ہے, اور پھر خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹی تصویریں, جھوٹے ویڈیو کلپس, فلموں میں سے نکالے گئے ویڈیو کلپس وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے خوف کی جو کیفیت ہے اس کو اور زیادہ شدید کیا گیا ہے. اتنا شدید خوف ایجاد کرنے کا مقصد کیا ہے, وہ سائیکولوجیکل وار میں نظر آتا ہے. بس بایو وار کے ذریعے سے ایک بیماری کو پھیلایا جا رہا ہے, سافٹ وار کے ذریعے سے اس کا خوف پھیلایا جا رہا ہے, سائیکولوجیکل وار کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے. دیکھیے, جس وقت کسی معاشرے پر, جس وقت کسی سوسائٹی کے اوپر خوف پریویل کر جائے, خوف طاری ہو جائے, اس وقت اس کے اذہان اور افکار کو ڈائیورٹ کرنا اور اس کے اندر انحراف پیدا کرنا بہت آسان. دیکھیے, شیطان نے ابتدائے خلقت میں جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ جو ہے وہ پیش آیا ہے, اس کے ہاں اس واقعے کے اندر ہم سب نے جانتے ہیں, آپ سب نے بھی سنا ہوا ہوگا کہ وہاں شیطان نے ایک قسم کھائی اور کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, اے میرے پروردگار میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کروں گا, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, سوائے جو کہ مخلص بندے ہیں تیرے ان کے, سب کو اغوا کروں گا میں. اب جب میں سب کو اغوا کروں گا تو میرا اب آپ سے سوال یہ کہ کیا شیطان جو اغوا کرے گا وہ کیا نام ہے, ایم کیو ایم کے اغوا کرنے والوں کی طرح سے ہوگا, یا جو دوسرے اس طرح کے بدماش ہوتے ہیں وہ اغوا کرتے ہیں اس طرح سے, یعنی آئے گا اور مجھے کسی گاڑی میں ڈال کر لے جائے گا, میرے سر پہ ٹوپا ڈال کے مجھے کسی جگہ پر جو ہے وہ قید کر دے گا, اس کو کہتے ہیں اغوا؟ شیطان کا اغوا یہ ہے؟ نہیں, شیطان کا اغوا یہ نہیں ہے, شیطان کا اغوا افکار کا اغوا ہے, شیطان کا اغوا اذہان کا اغوا ہے, وہ ذہنوں کو اغوا کرتا ہے, وہ فکروں کو اغوا کرتا ہے, اور اغوا کیسے کرتا ہے, انحراف دے دیتا ہے. اب یہ جو شیطان انحراف ایجاد کرنا چاہتا ہے, یہ جو شیطان جو ہے وہ اغوا کرنا چاہتا ہے افکار کو, یہ افکاروں کو انحراف اور اغوا دینے کے مرحلے کے لیے خوف کا معاشرے کے اوپر, اور کون سے خوف کا, غیر اللہ کا خوف, خدا کے علاوہ. جیسے ہی کسی فرد یا کسی معاشرے کے اوپر غیر اللہ کا خوف طاری ہو جائے گا, غیر اللہ کا خوف حاکم ہو جائے گا, وہ ذہن, وہ فرد, وہ معاشرہ آمادہ ہے کہ شیطان پھر اس کو جس راہ پر ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے عزیزان احمد کہ اگر ہم کسی اندھیرے کمرے میں کسی حیوان کو ڈرا دیں تو اب ڈرانے کے بعد آپ جس جگہ پر روشنی کو کھولیں گے اور روشنی دکھائیں گے وہ حیوان دوڑ کر بھاگے گا اس روشنی کی طرف سے, یہ سوچے بغیر کہ میں جس روشنی کی طرف جا رہا ہوں وہ نجات ہے یا میرے لیے ایک بڑی قید اور بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے, وہ نہیں سوچے گا, وہ صرف روشنی کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگے گا, یہ نہیں سوچے گا کہ میں جس طرف بھاگ رہا ہوں کہیں وہ میری ہلاکت کا باعث ہے یا نہیں. انسانی معاشرے پر بھی اگر آپ خوف کو مبتلا کرنے کے بعد جہاں اس کو روشنی دکھائیں گے لوگ اسی طرح سے بھاگیں, یہ سوچے بغیر کہ ہم جس روشنی کی طرف جا رہے ہیں آیا وہ ہماری نجات کی روشنی ہے یا ہلاکت کی. شیطان یہ کام کیسے کرتا ہے, اس کے پیچھے کون سی طاقتیں کار فرما ہیں, اور اس کا زمانے امام سے کیا تعلق ہے, انشاءاللہ اس سلسلے پر گفتگو کو جاری رکھیں گے اور کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعض مطالب میں عرض کروں گا. اس دعا کے ساتھ سلسلے کو اختتام کرتے ہیں کہ بارِ الٰہ بحق حجتک الکبریٰ, تیری جو حجت کبریٰ ہے, بحق بقیت اللہ فی الاراضین, بارِ الٰہ تجھے تیری حجت کبریٰ ہی کا واسطہ ہے, ان ایام مبارکہ میں تو ہمارے لیے کوئی نعمت ہمیں دینا چاہے, کوئی عیدی ہمیں عطا کرنا چاہے, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے ذریعے سے بارِ الٰہ ہمیں وہ عیدی عنایت فرما, بحق محمد و آل محمد، مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بالخصوص بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اس موذی مرض سے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو بالخصوص، اور تمام